بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفظات حضرت مسیح موعود 23 مارچ 1902. معمور من اللہ کی صحبت میں رہنے والے لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ایک حد تک علم صحیح اس تعلق کے متعلق جو معمور من اللہ اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے حاصل کرتے ہیں, مگر وہ کامل علم جو اس معمور کو دیا جاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا, اور خدا تعالیٰ کا علم تو پھر اور ہی رنگ رکھتا ہے. جب معمور کی تکذیب اور انکار حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک اسی طرح جیسے ذمہ دار جب فصل پک جاتی ہے تو اس کے کاٹنے کے واسطے درانتی کو درست کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی مکذبوں کے لیے تیاری کرتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. خدا تعالیٰ ہر پہلو سے حجت پوری کر چکا ہے, اس لیے اب ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے آسمانی ہتھیار عہدے کو دیکھے. دنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے, تو پھر خدا تعالیٰ جس کا علم سب سے زیادہ صحیح اور یقینی ہے, جو ہر حال کا بینا ہے, کیوں اس مظلوم سادے کی مدد نہیں کرے گا جو ماج اس لیے ستایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے راستداس بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا, وہ ان کی مدد کرتا ہے, لیکن ہاں یہ سنت اللہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے. یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو اس تکذیب اور انکار کی خبر نہیں کفر ہے, وہ تو ابتدا سے جانتا ہے کہ کیا 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 جاتا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہو گئے ہیں, جس طرح ہماری جماعت شرع صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے, اسی طرح مخالف اپنے غلوم میں ہر قسم کے بے حیائی اور چھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں. شیطان نے ان کے دلوں میں جما دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افتراء اور بہتان ان کے لیے جائز ہے, اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ کریں. جس قدر وقت ان کی بےودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں, بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں. ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس امر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں. مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناطے ہوتے ہیں, بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں, بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے, اور بعض طاقت کے لحاظ سے, لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں. اس نے تو صاف طور پر فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, الحجرات آیت 14. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے. اب جو جماعت اتقیہ ہے, خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا. یہ نازک مقام ہے, اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں. ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے, اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے, بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان کہ متقی ہے, اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا ہے. اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ان میں علماء بھی ہیں, ملم بھی ہیں, تو یہ خیالی بات ہے, اور اس سے کوئی فائدہ اس مقصد کو نہیں پہنچ سکتا جو انسانی ہستی کا ہونا چاہیے. یاد رکھو, وہ امر جس پر خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جب تک وہ نہ ہو نہ علم صحیح ہوتا ہے نہ الہام مفید. جو شخص پاخانے کے پاس کھڑا ہے, پہلے تو اسے بدبو ہی آئے گی, پھر اگر ادھر اس کے پاس کیا جاوے تو اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا. جب تک خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہو کچھ نہیں ملتا, اور خدا سے قریب کرنے والی بات صرف تقویٰ ہے. سچی آواز سننے کے لیے متقی بننا چاہیے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ہر آواز کو جو انہیں آ جاوے الہام ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ ازغاس احلام بھی ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں وہ بناوٹی ہیں, نہیں, ان کو آوازیں آتی ہوں گی, مگر ہم ہر آواز کو خدا تعالیٰ کی آواز قرار نہیں دے سکتے جب تک اس کے ساتھ وہ انوار اور برکات نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان الہام کے دعویٰ کرنے والوں کو اپنے اراموں کے کسوٹی پر رکھنا چاہیے اور اس بات کو بھی انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آوازیں نری شیطانی ہوتی ہیں، اس لیے ان آوازوں پر ہی فریفتہ ہو جانا دانشمند انسان کا کام نہیں، جب تک اندرونی نجاست اور گند دور نہ ہو اور تقویٰ کی اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل نہ ہو اور اس درجہ اور مقام پر انسان نہ پہنچ جاوے جو دنیا ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی عقید اور ذلیل نظر آوے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر قول و فعل میں مقصود ہو، اس مقام پر قدم نہیں پڑ سکتا جہاں پہنچ کر انسان اپنے اللہ کی آواز کو سنتا ہے اور وہ آواز حقیقت میں اسی کی ہوتی ہے کیونکہ اسے یہ تمام نجاستوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے. غرض نیری آوازیں اور چند رسمی کتابوں کے پڑھ لینے سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ فیصلے کی اصل اور سچی راہ وہی ہے جس کو تائیدات الہیہ کہتے ہیں، ان سے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور خدا ہی ہر بار فیصلہ کرتا ہے. جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور ایسے مقام پر کھڑا ہے جو نجاست سے بالکل الگ ہے، وہ وہی پاک آوازیں سنتا ہے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے سنی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنا تھا. میں فقط اور عملی ظہور کے لیے انسانی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی چمکار دکھاتا ہے. اگرچہ یہ بہت ہی باریک باتیں ہیں جو معرفت کے اسرار میں داخل ہیں، تاہم خوشبو اور بدبو اپنے مختلف نظاروں سے شناخت کی جا سکتی ہے. اچھے درخت کو کئی طرح پہچان لیتے ہیں، پتوں سے بھی شناخت کر لیتے ہیں. میں نے ایک بار الائچی کا درخت امبالے میں دیکھا اور ایک پتا اس کا لے کر سونگا تو اس میں الائچی کی خوشبو موجود تھی، اگرچہ ابھی اس کے 3 درجے باقی تھے مگر خوشبو موجود تھی. دانشمند انسان بہت سے قرائن سے امر واقعی کو معلوم کر لیتا ہے. خباثت بھی ہزاروں پردوں میں چھپی رہتی ہے اور تقویٰ بھی ہزاروں پردوں میں مخفی رہتا ہے، مگر ان کے آثار اور قرائن سے بخوبی پتہ رکھ سکتا ہے. صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی عین بدکاری کی حالت میں پکڑا جاوے تو اسے بہت ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ایسے ہی ایک متقی جب اپنے تقویٰ کے سحر و عبادت میں مصروف ہو اور کوئی اجنبی اس پر گزرے تو اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے. شرمندگی کے موجبات تو ایک ہی ہیں، بدکار اپنی بدکاری کو عمل مستور رکھنا چاہتا ہے اور متقی اپنے تقویٰ کو. غرض تقویٰ کے امور بہت پوشیدہ ہوتے ہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ سر کی ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہوتی، پھر دوسرے کو کیسے مل سکتی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تجلی کا تھا اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جس کو سمجھتا تھا اس کو کسی دوسرے نے ہرگز نہیں سمجھا، نہ حضرت ابو بکر نے اسے سمجھا، نہ حضرت علی نے اور نہ کسی اور نے. آپ کے انقطاع تام اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور مخلوق کو مرے ہوئے کیڑے سے ہی سمجھنا ایک ایسا امر ہے جو دوسروں کو نظر نہ آ سکتا تھا، مگر خدا تعالیٰ کی تائیدوں کو دیکھ کر لوگ یہ ضرور نتیجہ نکالتے تھے کہ جیسا خدا تعالیٰ سے سچا اور قوی تعلق اس نے پیدا کیا ہے، خدا تعالیٰ نے بھی اس سے کوئی فرق نہیں کیا ہے. کیسی عظیم الشان بات ہے کہ آپ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقام ذلت کا کبھی نصیب نہیں ہوا، بلکہ ہر میدان میں آپ ہر طرح معزز و مظفر ثابت ہوئے ہیں. لیکن بالمقابل اگر مسیح کی حالت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیسی ذلت پر ذلت نصیب ہوئی ہے. بسا اوقات ایک عیسائی شرمندہ ہو جاتا ہوگا جب وہ اپنے اس خدا کی حالت پر غور کرتا ہوگا جو انہوں نے فرضی اور خیالی طور پر بنایا ہوا ہے. مجھے ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ عیسائی اس تعلیم کو جو انجیل میں بیان ہوئی ہے اور اس خدا کو جس کے واقعات کسی قدر انجیل سے ملتے ہیں رکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ترجیح کیوں کر دیتے ہیں. مثلا یہی تعلیم ہے کہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دو. اب اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرو تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کیسی بودھی اور نکمی تعلیم ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، بعض سے متوسط درجے کے لوگ اور بعض سے اعلیٰ درجے کے لوگ. انجیل کی تعلیم صرف بچوں کا کھلونا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس قدر قوات عطا فرمائے ہیں ان سب کا موضوع اور مقصود یہی ہے کہ وہ تماچے کھایا کرے؟ انسان انسان تبھی بنتا ہے کہ وہ سارے قوات کو استعمال کرے. مگر انجیل کہتی ہے کہ سارے قوا کو بیکار چھوڑ دو اور ایک ہی قوت پر زور دیتے جاؤ. بالمقابل قرآن شریف تمام قوتوں کا مربی ہے اور برمحل ہر قوت کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے. جیسا کہ مسیح کی اس تعلیم کے بجائے قرآن شریف فرماتا ہے جزاؤ سیئتن سیئتم مثلہا فمن عفا واصلہ الشورا آیت 41. یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے مگر عفو بھی کرو تو ایسا کہ اس کے نتیجے میں اصلاح ہو, وہ عفو بے محل نہ ہو. مثلا ایک فرما بردار خادم ہے اور کبھی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے ادا کرنے میں نہیں کرتا, مگر ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاوے اور نہ صرف پیالی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چائے سر پر بھی پڑ جاوے, تو اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آقا اس کو سزا دے, بلکہ اس کے حسب حال سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاوے. ایسے وقت پر موقع شناس آقا تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے نوکر کو شرمندہ ہونا پڑے گا, لیکن کوئی شریر نوکر اس قسم کا ہے کہ وہ ہر روز نقصان کرتا ہے, اگر اس کو عفو کر دیا جاوے تو وہ اور بھی بگڑے گا, اس کو تنبیہ ضروری ہے. غرض اسلام انسانی قوا کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور انجیل اندھا دن ایک ہی قوت پر زور دیتی چلی جاتی ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی, غرض حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ اگلی کی طرف لے جاتا ہے. تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے. مال کی طرف دیکھو, نہ ممسک بناتا ہے نہ مصرف. یہی وجہ ہے کہ اس امت کا نام ہی امتم وسطہ رکھا گیا ہے. تو دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو دیکھنا چاہیے. یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے دل کی بات تو بادشاہ ہی جانتا ہے, مگر جس پر وہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا اپنے رضامندی کے آثار جس پر دکھاتا ہے, ضروری ہے کہ ہم اس کو مقرب کہیں. اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے قرب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسرے کو کبھی نصیب نہیں ہوا. وہ عطایا اور نعمات جو آپ کو دیے گئے ہیں سب سے بڑھ کر ہیں, اور جو اسرار آپ پر ظاہر ہوئے اور کوئی اس حد تک پہنچا ہی نہیں. قرآن شریف کو دیکھ لو کہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں. حضرت مسیح کا بار بار خیال آتا ہے کہ یہ نادان عیسائی کس شیخی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں. حضرت مسیح کا تو دعویٰ ہی بجائے خود مادود ہے. وہ صاف کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. غربت عالم و ذلہ کی مزداد آپ کے دعوت کے مخاطب قوم تھی. یہ دعویٰ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی نمبرداری یا پتی داری کا دعویٰ کرے. اب ان کی ہمت استقلال اور توجہ اسی دعویٰ کے نسبت سے ہونی چاہیے. دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, الاعراف آیت 169. اب اس ہمت اور بلند نظری اور توجہ کا مقابلہ کرو. کیا یہی خدا کی شان ہے؟ کیا یہی خدائی کی شان ہے کہ یہودیوں کے چار گھروں کے سوا اور کسی کی اصلاح کے لیے بھی نہیں آئے؟ خدا کے حسب حال تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دعوت کا میدان بڑا وسیع ہوتا. خیر بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے ہی دعوت صحیح, مگر اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی کیا ہوئی. غور کیا جاوے اور انجیلی واقعات پر نگاہ کی جاوے تو یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں ذلیل ہونا پڑا, دشمنوں پر کامیابی نہ ملی, انہوں نے پکڑ کر سلیب پر چڑھا دیا اور قصہ پاک ہوا. اس خدا کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے. آپ ہر میدان میں مظفر منصور ہوئے, آپ کے دشمن نہ پر کبھی قابو اور غلبہ نہ پا سکے اور آپ کے سامنے ہلاک ہوئے. آپ کو بھیجا ایسے وقت میں گیا جبکہ زمانہ آپ کے ضرورت کو خود ثابت کرتا تھا, اور اٹھائے ایسے وقت گئے جبکہ کامل اصلاح ہو چکی اور آپ اپنے فرض منصبی کو پوری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے, اور یوم اکملت لکم دینکم کی آواز آپ نے سن لی. پھر مسیح کی طرف دیکھو, آپ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں اور اے علی لما سبقتنی کی فریاد کرتے ہیں. یہودہ اسکریوتی 30 روپے پر اپنے پاک استاد کو پکڑوا چکا ہے, اور پترس صاحب لعنت بھیج رہے ہیں. مسیح کے لیے وہ نظارہ کیسا مایوسی بخش ہے. دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کے جانسار رفیق کس طرح پر اپنی جانیں اپنے قدموں پر آپ کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں، ایسے وفادار اور فرما بردار اصحاب اور رفیق کس کو ملے؟ اور یہ وفاداری اور اطاعت میں فنا کہ اپنی جانوں تک دے دینے میں دریغ نہ کیا، آپ کی ذاتی قوت قدسی کا ثبوت ہے جو مقابلہ کرنے سے مسیح میں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ پھر اسرار کی طرف نگاہ کرو، جس قدر اسرار اور رموز قرآن شریف میں ہے، تورات اور انجیل میں، وہ کہاں؟ پھر قرآن شریف تمام امور کو صرف دعوی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا، جیسے کہ تورات یا انجیل جو دعوی دعوی کرتی ہے، بلکہ سکتا ہے کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور مستحکم دلیل نہ دی ہو۔ جیسی قرآن شریف کے فساد و بلاغت اپنے اندر ایک جذب رکھتی ہے، جس طرح پر اس کی تعلیم میں معقولیت اور کشش ہے، ویسے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں۔ غرض میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کامل اور مؤثر نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح پر اب بھی وہی خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان اور انعام کیا، اور اس طرح پر اب بھی اس کے فضل و برکات کے انعام ہو رہے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ جو فریق اس حق کی مخالفت کرتا ہے اور اسے مفتری کہتا ہے، وہ جس قدر مخالفت چاہیں کریں، مخالف الہام سنائیں، ان کو آخر معلوم ہو جائے گا کہ غالب وہی ہوتا ہے جس کو خدا نے اپنا نور اور فضل دے کر بھیجا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت اور عادت کے موافق اس قوم پر اپنا فضل کرے گا جس کو اس نے منتخب کیا ہے، وہی دنیا پر پھیلے گی اور وہی قرآن شریف اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وارث ہوگی۔ دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے تین طبقے ہوتے ہیں، سابق بالخیرات، مقتصد اور ظالم۔ سابقین کو نشانات اور معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو قرائن اور حالات موجودہ سے پہچان لیتے ہیں۔ مقتصدین کو کچھ حصہ روشن دماغی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تاریکی کا، اس لیے وہ دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر تیسرا طبقہ جو ظالمین کا ہوتا ہے، وہ چونکہ بہت ہی غبی اور تلیر ہوتے ہیں، بجز مار کھانے کے وہ نہیں مانتے۔ یہ قسم کا جبر ہوتا ہے جو ہر مذہب حق میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ظالمین بجز اس کے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت مسیح کے لیے تتاؤس ہو گیا، موسیٰ کی قوم جو پہلے سے مزدوریوں اور فرعون کی سختیوں سے نالاں تھی، اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لینا اپنی نجات کا موجب سمجھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب بھیجتا رہا، کبھی طاعون، کبھی زلزلے، مختلف طریقوں میں منوایا اور اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظالمین کو اللہ تعالیٰ اس طریق پر سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرقہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور غبی بھی۔ اس وقت بھی یہ فرقہ زیادہ ہے جو نشانات خدا نے ظاہر کیے ان پر بھی جرا کرتے ہیں، خصوص خصوص کی حدیث کو مجروح قرار دے دیا، لیک رام کی پیشگوئی پر اعتراض کر دیا، ہر نشان جو ظاہر ہوتا ہے اعتراض کر دیتے ہیں۔ مگر خدا تو سب کا مرشد ہے، اس نے تیسری صورت اور آخری حجت اختیار کی ہے جو طاعون ہے۔ طاعون کا علاج توبہ و استغفار ہی ہے، یہ کوئی معمولی بلا نہیں بلکہ ارادہ الہی سے نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جماعت میں سے کسی کو نہ ہو، صحابہ میں سے بھی بعض کو طاعون ہو گئی تھی، لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تضرع اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کی عظمت کرتا اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے حیب زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گا۔ اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ دو ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راہ سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے، لیکن جبکہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے۔ زبان وجود کی جوڑی ہے، اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی جوڑی میں آ جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ جوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے؟ پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانش تارگز غفلت نہ کی جاوے۔ جو ان امور کو مد نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا، یا یوں کہو کہ جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ بچ جائے گا۔ ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہیں، بلکہ برتوکل زانو استر ببند پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مجھے الہام ہوا تھا ایام غضب اللہ غضب تو غضباً شدیداً، یہ تعاون کے متعلق ہے، مگر وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دعا اور توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور عمدن گناہ نہ کرے۔ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بڑھکاتی ہے۔ گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہٹاتی ہے۔ تعاون بھی گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ صحیح کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ بعض کے حالات سنے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ کوئی ہیبت ناک نظارہ ہو تاکہ دل میں رقت اور درد پیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہیبت ناک نظارہ ہوگا کہ لاکھوں بچے یتیم کیے جاتے ہیں، بیواؤں سے گھر بھر جاتے ہیں، ہزاروں خاندان بے نام و نشان ہو جاتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے، بلکہ بلائیں عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوں بس اس وقت خدا کا غضب بڑا ہوا ہے، اور حقیقت میں یہ خدا کے غضب کے ایام ہیں، اس لیے کہ خدا کے حدود و احکام کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کی باتوں پر ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ بس اس سے بچنے کے لیے یہی علاج ہے کہ دعا کے سلسلے کو نہ توڑو اور توبہ و استغفار سے کام لو۔ وہی دعا مفید ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے پگھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفر نظر نہ آوے۔ جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور استرار کے ساتھ امن کا جو یہاں ہوتا ہے وہ آخر بچ جاتا ہے۔ 5 اپریل 1902 شام کو چند آدمی بیعت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے بعد بیعت بظاہر ان کو خطاب کر کے کل جماعت کو یوں ہدایت فرمائی، استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو، موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے، پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے، لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے اس کینہ اور عداوت کا اسے اظہار کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ ہی ہے، کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو معاف کر دیتا اور رجوع برحمت فرماتا ہے، اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ گے تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے۔ نماز سنوار کر پڑھو، خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے، بس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رقت اور خدا کا خوف ہو، اور جب پھر اپنے گھروں میں جاؤ تو بے خوف اور نہ ڈر ہو جاؤ۔ نہیں، بلکہ خدا کا خوف ہر وقت میں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ ٹکنے ماری جاویں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگے مار لیں۔ بہت لوگ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں۔ نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے، اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا. بس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو, کھڑے ہو تو ایسے طریقے سے خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں دست بست تک کھڑے ہو, اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے, اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے, اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو. طاعون جو دنیا میں آئی ہے اور اس نے لاکھوں انسانوں کو زیر زمین کر دیا ہے, جس سے لاکھوں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, بلکہ کئی گھر بالکل تباہ ہو گئے اور خاندانوں کے خاندان بے نام نشان ہو گئے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے غضب ہے جو انسانوں کی غفلت اور حد سے بڑی ہوئی شرارت اور انکار کی وجہ سے آیا ہے. خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب انسان غافل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس وقت خدا کا غضب جوش میں آتا ہے. اس وقت بھی دنیا کی ایسی حالت ہو گئی تھی, کچھ تو خود گمراہ ہی تھے اور غفلت اور سستی ان میں آ گئی تھی, سچے مذہب کے سچے عقائد کو چھوڑ بیٹھے تھے, اور تمام اعمال صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لے لی تھی. اس پر پادریوں نے اور بھی مٹی پریت کی. انہوں نے مختلف ذریعوں سے اس بیہودہ مذہب کو, جس میں ایک عاجز انسان کو جو مر گیا ہے, خدا بنایا گیا, لوگوں کے سامنے عجیب جی رنگ دے کر پیش کیا, اور اس کے خون کو گناہوں کا کفارہ قرار دے کر بے باک زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی. ہیلا جو طبیعتوں کو ایک بہانہ مل گیا اور بہت سے مرتد ہو گئے, اور اکثروں نے دین کی عظمت کو دل سے دور کر دیا. پادریوں کے اس فتنے کے ساتھ ہی یہ نقص پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی وضع نے بھی ایک قسم کی نصرانیت پھیلا دی, جبکہ سروں میں آزادی کا خیال بھر گیا. ادھر یورپ کے فلسفہ اور طبیعیات نے اپنی جدید تحقیقاتیں جو پیش کی, تو علماء نے اپنی کمی معرفت اور علوم حقہ سے بےخبری کے باعث اور بھی نقصان اسلام کو پہنچایا. ان میں سے بعض نے تو قرآن کریم کی تعلیمات کی اس فلسفے سے دب کر ایسی تعبیریں شروع کر دیں جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے منشا کے سریع خلاف تھیں, اور بعض نے سرے سے ان علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے اعتراضوں پر ان کو کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی تعلیم نے جو آزادی پھیلا دی تھی, اس نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو بالکل بے باک کر دیا. اور پھر ایک اور آفت یہ آئی کہ مسلمانوں میں سستی اور غفلت تو پیدا ہو ہی چکی تھی, سچے عقائد کو چھوڑ کر قسم قسم کی بدعتیں اور سلسلے خدا تعالیٰ کے سچے دین اور سلسلے کے خلاف پیدا کیے گئے, اور مشرکانہ تعلیمات اور وظائف قائم کر لیے گئے. ان ساری آفتوں کے ہوتے ہوئے جب خدا تعالیٰ نے اپنے قدیم قانون کے موافق ماز اپنے فضل سے ایک بندہ بھیج دیا جو ان ساری مصیبتوں کا چارہ گر اور مداوع تھا, ان لوگوں نے ناحق اسے تکلیف دی, اس کے مخالفت کے لیے اٹھے. جب ان کے مخالفت اور شرارت حد سے بڑھ گئی اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کی شوخیاں اور گستاخیاں اور بے جا ضد اور عداوت سے ملا ہوا انکار قابل سزا ٹھہر گیا, تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس بندے کی تائید کے لیے تعاون بھیجا. ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ ملے. تعاون کوئی معمولی مرض نہیں ہے, اور نہ اس کے دورے کا کوئی خاص نظام ہے, بلکہ بعض اوقات یہ سال ہے دراز تک اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہے, اور اس وقت تو تعاون خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص کام کے لیے معمور کی گئی ہے. وہ لوگ غلطی اور گناہ کرتے ہیں جو تعاون کو برا کہتے ہیں, یہ خدا کا فرشتہ ہے جو اس کے بندے کی سچائی پر ایک گواہی قائم کرنے کے لیے آیا ہے. بس ہمیشہ دعائیں کرتے رہو کہ خدا اسے محفوظ رکھے. بظاہر تعاون ہر ایک گاؤں کا دورہ کرے گی, یہ نہ سمجھو کہ کوئی باقی رہ جاوے گا, وہی بچ سکتا ہے جو توبہ اور استغفار میں مصروف ہے. اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اپنی جان اور اپنی بیوی بچوں پر رحم کرو, یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شوخیں اس حد تک پہنچی ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے تو اس لعنت اور غضب کا اثر اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے. اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, سورہ شمس آیت 16. عقباہ سے اولاد پسماندگان مراد ہیں. جہاں جہاں تعاون پھیلا ہے لوگ کتوں کی طرح مرتے ہیں, بعض مردہ چوہوں کی طرح بدبودار ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا, اور ان کے جنازوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبروں میں ڈالتے ہیں. بہت خطوط تان زدہ علاقوں اور گاؤں سے آئے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑتا, مرداروں کی طرح مردوں کو گلے کھود کر ڈال دیا جاتا ہے. مگر تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ غضب کیوں آیا. میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں جب ان کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے اور شرارت اور شوخی سے ان کے انکار کر کے اظہار رسانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں, تو پھر خدا تعالیٰ کا غضب کسی نہ کسی رنگ میں جوش میں آتا ہے. چنانچہ پہلے نبیوں کے وقت میں کسی قوم کو کسی عذاب سے ہلاک کیا, کسی کو کسی سے, مگر اس وقت جو مسیح موعود کا زمانہ ہے, خدا تعالیٰ نے اس شرارت اور شوخی سے ملے ہوئے انکار کی سزا کے لیے تعاون کا مقرر کیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانے کا نشان تعاون قرار دیا, اور انجیل میں بھی اسی کی صداقت موجود ہے. برائن احمدیہ میں بھی آج سے 25 برس پیشتر خدا تعالیٰ نے تعاون کے پھیلنے کی خبر دی تھی. چونکہ انکار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور انکار کے ساتھ شرارت ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ نے تعاون ہی کو سزا کے لیے بھیجا. اور یہ بات کہ معمول من اللہ کی تکذیب اور اظہار رسانی پر عذاب کیا ہوتا ہے, ایسی صاف ہے کہ تم اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہو جیسے سرکار کسی چپراسی کو معاملہ وصول کرنے کے لیے بھیجے, حالانکہ وہ چپراسی پانچ چھ روپے ماہوار کا ملازم ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی اس کو معاملہ نہ دے یا شرارت کر کے اس کو دکھ دے تو گورنمنٹ سارے گاؤں کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, خواہ اس میں کیسے ہی معزز اور دولت مند ذمہ دار بھی ہوں. اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی بے عزتی کی جاوے تو خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے. اس وقت وہ شریروں کو سزا دینے کے لیے اپنے بندے کی حمایت میں نشان ظاہر کرتا ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ کوئی بری بات تو کہتے ہی نہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور مخلوق سے نیکی کرو, نمازیں پڑھو, اور جو غلطیاں مذہب میں پڑ گئی ہوئی ہیں انہیں نکالتے ہیں. چنانچہ اس وقت جو میں آیا ہوں ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں جو فیضیابت کے زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اہم اور اعلیٰ تعلیم توحید کو مشکوک کیا گیا ہے. ایک طرف تو عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں, اور وہ اس سے حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ 2000 برس سے زندہ چلے آتے ہیں, نہ زمانے کا کوئی اثر ان پر ہوا. دوسری طرف مسلمانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بے شک مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور 2000 برس سے اب تک اسی طرح موجود ہے, کوئی تغیر و تبدل اس کی حالت اور صورت میں نہیں ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دل کام جاتا ہے جب میں ایک مسلمان مولوی کے منہ سے یہ لفظ سنتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. زندہ نبی کو مردہ رسول قرار دیا گیا, اس سے بڑھ کر بے حرمتی اور بے عزتی اسلام کی کیا ہوگی. مگر یہ غلطی خود مسلمانوں کی ہے جنہوں نے قرآن شریف کے صریح خلاف ایک نئی بات پیدا کر لی. قرآن شریف میں مسیح کی موت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے, لیکن اصل میں اس غلطی کا ازالہ میرے لیے رکھا تھا کیونکہ میرا نام خدا نے حکم رکھا ہے. اب جو اس فیصلے کے لیے آوے وہی اس غلطی کو نکالے. دنیا نے اس کو قبول نہ کیا, پر خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. اس قسم کی باتوں نے دنیا کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ظاہر ہو جاوے. خدا تعالیٰ نے جس کو حکم کر کے بھیجا اس سے یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی ہیں, بھلا دائی سے پیٹ چھپ سکتا ہے. قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ مسیح موعود ہوگا, اور وہ آ گیا ہے. اب بھی اگر کوئی اس پر لکیر کا فقیر رہے گا جو فیض عادت کے زمانے کی ہے, تو وہ نہ صرف خود نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کا نقصان پہنچانے والا قرار دیا جائے گا. اور حقیقت میں اس غلط اور ناپاک عقیدہ نے لاکھوں آدمیوں کو مرتد کر دیا ہے. اس رسول نے اسلام کی سخت حد کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. جب یہ مان لیا کہ مردوں کو زندہ کرنے والا, آسمان پر جانے والا, آخری انصاف کرنے والا یسوع مسیح ہے, تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کچھ بھی نہ ہوئے, حالانکہ ان کو رحمت للعالمین کہا گیا اور وہ کافت الناس کے لیے رسول ہو کر آئے. خاتم النبیین وہی ہوئے ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمان کہلا کر ایسے بیہودہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ بھی مذہب ہے, کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں ان میں کچھ مسیح کے ہیں اور کچھ خدا تعالیٰ کے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے ایک بار ایک معاہدے سے سوال کیا کہ اگر اس وقت دو جانور پیش کیے جائیں اور پوچھا جاوے کہ خدا کا کون سا ہے اور مسیح کا کون سا ہے, تو اس نے جواب دیا کہ مل جل ہی گئے ہیں. پھر وہ دین جو خدا تعالیٰ کی توحید کا سچشمہ تھا اور جس کی حمایت اور آپ یاری کے لیے زمین صحابہ کے پاک خون سے سرخ ہو گئی تھی, اسی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک عورت کے بچے کو عیسائیوں کا تتبع کر کے خدا بنا دیا اور خدا کے صفات اس میں قائم کر دیا. جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے اپنی غیرت اور جلال کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا اور اس نے اس نبی ناصری کے نمونے پر جس کو نادان مسلمانوں نے خدا اسی بات سے متصف کرنا چاہے مجھے بھیجا ہے, مگر ان لوگوں نے جو ضد اور تعصب سے خالی نہ تھے بلکہ ان کے دل ان تاریخ بخارا سے سیاہ ہو چکے تھے, میری مخالفت کی اور اس مخالفت کو شرارت اور اذیت رسانی کی حد تک پہنچایا. اس پر خدا تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے غیرت رکھتا ہے تعاون کو بھیجا, اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ہر قسم کی حجت پوری ہو چکی, عقلی دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے, نصوص قرآنیہ حدیثیہ سے ان پر حجت پوری ہوئی, اور آخر خدا تعالیٰ کے تائیدی نشانات بھی کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے. ہر قسم کے نشان ان کو ملے, مگر انہوں نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ان پر ٹھڈا کیا, اس لیے آخری علاج تعاون رکھا گیا. یہ وہ نشان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج سے 25 برس پہلے ابراہیم میں بھی کیا ہے, اور خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی مسیح موعود کے زمانے کا یہ ایک نشان رکھا ہے. اس سے وہی بچیں گے جو توحید اختیار کریں گے اور عاجز انسان کو خدا نہ بنائیں گے اور خدائی صفات سے اس کو متصف نہ ٹھہرائیں گے اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی قدر کریں گے. سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ وفات مسیح کا ہی مسئلہ ہے. یہ لوگ بعض وقت دھوکہ دیتے ہیں کہ وفات مسیح کی بحث کی ضرورت ہی کچھ نہیں, حالانکہ اصل جڑ یہی ہے. اس مسئلے سے عیسائیوں کی ساری کاروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کے خدائی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں قائم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے وفات مسیح کے مسئلے پر برخلاف اور نبیوں کی وفات کے بہت ہی بڑا زور دیا ہے, اور 30 سے بھی زیادہ آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے. چنانچہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اور فلما توفیتنی وغیرہ آیتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے. یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آسمان پر اٹھا لیا. یہ غلطیاں ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف دین کی حد کے لیے لوگوں نے آج خود پیدا کر لی ہیں. خدا تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے صفات عاجز انسان کو دی جائیں. پھر کس شیخی پر یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ یہ اقرار کیا جاوے کہ کچھ مخلوق خدا کی ہے اور کچھ مسیح کی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے عقائد بنا کر ان لوگوں نے اسلام کی حد کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کی ہے. اسلام وہ مصفی اور خالص توحید لے کر آیا تھا جس کا نمونہ اور نام و نشان بھی دوسرے ملتوں اور مذہبوں میں پایا نہیں جاتا, یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی ہے اور کل انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض اور منشا بھی توحید ہی کی اشاعت تھی, لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے اور جس ناز پر قرآن نے توحید کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے, کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں ہے. پھر جب ایسے صاف چشمہ کو انہوں نے مقدر کرنا چاہا تو بتاؤ اسلام کے توہین میں کیا باقی رہا؟ اس پر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح مانتے آئے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالی کی سنت قدیم کے مطابق اس قول سے بھی ایک حجت ان پر پوری ہوتی ہے. جب کبھی کوئی خدا کا مامور اور مرسل آیا ہے یہی کہا ہے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, سورہ مومنون آیت 25. تعجب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روز مرہ دیکھتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح خلق کے لیے آتا ہے, کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصے میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں خرابی رہ جائے, اس لیے وہ ان کی اصلاح کی خاطر مجدد بھیج دیتا ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین, پھر تابعین, پھر تبع تابعین کے زمانے کیسے مبارک زمانے تھے. ان تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر القرون فرمایا ہے. بعد اس کے نیکی اور خیر میں کمی آتی رہی اور غلطیاں پیدا ہونے لگیں, یہاں تک کہ بہت ہی خطرناک غلطیاں پیدا ہو گئیں. یہ وہ زمانہ ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عوج رکھا ہے, جس میں جھوٹ کثرت سے پھیل گیا اور جس کی بابت آپ نے فرمایا لیسو منی ولست منہم. اب اس زمانے کے بعد خدا نے چاہا ہے کہ ان غلطیوں کو دور کرے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پھر دنیا کو دکھائے اور شرک اور مردہ انسان کی پرستش کو دور کرے, اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروجی طور پر ظہور ہوا اور آپ کی عظمت کو مسیح کے مقابلے میں ظاہر کرنے کے لیے خدا کے غیرت نے چاہا کہ احمد کے غلام کو مسیح سے افضل قرار دیا. اسی بات کے لیے سورج چاند کو رمضان میں مقررہ تاریخوں پر پیش گوئی کے مطابق گرہن لگا. یہ مولوی جب تک یہ واقع نہ ہوا تھا مہدی کی علامتوں میں بڑے زور شور سے ممبروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے, لیکن اب جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پر اس نشان کو ظاہر کر دیا تو میری مخالفت کے لیے یہ خدا تعالیٰ کے اس جلیل شان نشان کی بھی حرمتی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے حدیثوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. افسوس, اسی طرح پر یہود کے بڑے بڑے مولوی فقیہ اور فریسی کرتے تھے, جب حضرت مسیح آئے انہوں نے بھی انکار کیا. یاد رکھو حق میں ایک خوشبو ہوتی ہے اور وہ خود بخود پھیلتی چلی جاتی ہے اور خدا اس کی حمایت کرتا ہے. جب خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا تھا اس وقت میں اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا, مگر اب 50,000 سے بھی زیادہ انسان اس سلسلے میں شامل ہیں اور اطراف عالم میں اس دعوے کا شور مچ گیا ہے. خدا تعالیٰ اگر ساتھ نہ ہوتا اور اس کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا تو اس کی تائید کیوں کر ہو سکتی تھی اور یہ سلسلہ قائم کیوں کر رہ سکتا تھا؟ اور پھر یہ نہیں کہ اس طریق میں سب کو خوش کیا گیا تھا, نہیں, بلکہ سب سے مخالفت اور سب کو ناراض کیا گیا. عیسائی الگ ناراض اور سب سے بڑھ کر ناراض ہیں, جبکہ ان کو سنایا گیا کہ صلیبی اعتقاد کو پاس پاس کرنے آیا ہوں اور ان کو دعوت کی گئی کہ تمہارا یسوع مسیح جس کو تم نے خدا بنایا ہے اور جس کی صلیبی موت پر جو تمہارے نزدیک لانتی موت ہے تمہاری نجات منحصر ہے, وہ تو ایک عاجز انسان تھا اور وہ کشمیر میں مرا پڑا ہے. عیسائی اگر ناراض تھے تو اور کسی قوم کے ساتھ دوسرا نہ رہی, آریوں کے ساتھ الگ مخالفت, جبکہ ان کے نیوگ تناسخ اور دوسرے متقدات کی ایسی تردید کی گئی جس کا جواب ان سے کبھی نہ ہو سکے گا. اور آخر خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بین نشان کے ساتھ ان پر حجت پوری کی. اور اگر باہر والے ناراض تھے تو مسلمان ہی خوش ہوتے, مگر تم دیکھ لو کہ ان لوگوں کی جب غلطیاں نکالی گئیں, ان کے مشائخ, پیرزادوں, مولویوں اور دوسرے لوگوں کی بدعتوں اور مشرکانہ رسومات کو ظاہر کیا گیا اور ان کے خانہ ساز عقائد کو کھولا گیا، تو یہ سب سے بڑھ کر دشمن ثابت ہوئے. اب ان سب لوگوں کی مخالفت کے ہوتے ہوئے اس سلسلے کا ترقی کرنا اور دن بدن بڑھتا چلا جانا، بتاؤ خدا کی تائید کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا انسانی منصوبوں سے یہ عظیم الشان سلسلہ چل سکتا ہے؟
انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب اس کی عادت اور عقیدے کے خلاف کہا جاوے تو وہ مخالف ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے. ایک ہندو کو جب گنگا کے خلاف ذرا سی بات بھی کہی جاوے تو وہ دشمن بن جاتا ہے. پھر کل مذاہب کے خلاف کہا گیا وہ کیوں ناراض نہ ہوتے، اور اس پر اگر خدا کی طرف سے یہ کام نہ ہوتا تو تباہ ہو جاتا. اس قدر مخالفت کے ہوتے ہوئے اس کا سرسبز ہونا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. پھر عام پیروں اور مشائخ کی طرح نہیں کہ نظر و نیاز سے ہی کام ہے، خواہ وہ چوری کی ہو اور کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سچی شریعت کے متعلق نہیں بتاتے بلکہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ اس قدر جرت نہیں کر سکتے کہ ایک چور مرید کو چوری کرنے سے منع کر سکیں، یا سود خار یا بدکار کو اس کے عیبوں سے آگاہ کر سکیں. دنیا کے گدی نشینوں اور مہنتوں کا اسرے پر گزارا نہیں ہو سکتا. یہ خدا ہی کے سلسلے میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے، خون تک کے مقدمات بنوائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہو سکتی. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے. اگر انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے. انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے. بس جس قدر تم اپنے قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روشن ہوگا.